نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني اسرائيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا صدق اللہ العظیم. سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع میں پانچ آیات ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس میں جو صاحب سرمت لوگ ہوں ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اور اس کے ضمن میں بھی بنیادی ہدایات دی گئی. پہلی بات تو کہ انسان اگر صاحب سرمت ہے مرفع الحال ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میرے مال میں اللہ تعالیٰ نے محروموں کا مسکینوں کا مسافروں کا قرابت داروں کا حق رکھا ہے. یہ حق مجھے ادا کرنا ہوگا. اس کے ضمن میں وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے کہ حضور نے فرمایا یہ نہ سمجھو کہ زکات ادا کر چکے ہو تو بس سارا حق ادا ہو گیا. نہیں 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 ہر یہ نہیں. آپ نے فرمایا ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ. مال میں حق ہے زکات کے علاوہ بھی. زکات جو دی ہے وہ دی ہے حکومت کے حوالے کر دی ہے حکومت کے نظم کے تحت اس کا استعمال ہوگا. یہ نہ سمجھو کہ اب بس تمہارے مال میں اور کوئی حق نہیں رہا. ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ زکات کے علاوہ بھی حق ہے. پھر آپ نے وہ آیت پڑھی جو ہم پڑھ چکے ہیں اس منتخب نصاب کا درس نمبر دو آیہ بر. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاۃ. یہاں آتى الزکاۃ علیحدہ ہے اور آتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یہ علاوہ ہے. یہ تو حق ہے بہت بڑا جس کو سمجھ لینا چاہیے. البتہ اس کے ضمن میں یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرو گے تبھی جب تبذیر چھوڑ دو گے. اگر دولت کو اڑاؤ گے نام و نمود اور نمائش کے لیے تو پھر حق کیسے ادا ہوگا. لہذا اس کی ضد جو ہے تبذیر اس سے روک دیا گیا. بنا تو بس صرف تبذیر. پھر اس کے ضمن میں مزید ہدایا کسی وقت ہو سکتا ہے کہ تم خود تنگ حال ہو تنگ دست ہو تو کوئی اگر سائل ضرورت مند آ گیا ہے تو اس کے ساتھ گفتگو بہرحال نرمی کے ساتھ کرو. اس سے معذرت کرو نرمی کے ساتھ. تو یہ کہ اپنے ہاتھ کو نہ تو بالکل گردن سے باندھ ہی لو کہ اس سے کچھ بھی نہ خاطر ہو کچھ بھی نہ نکلے اور نہ یہ کہ پورا ہاتھ کھول دو ایسے کہ ساری دولت جو ہے وہ لٹا دو. پھر آدمی کو پچھتانا پڑتا ہے اور لوگ بھی اسے ملامت کرتے ہیں. پھر یہ کہ کسی انسان پر رزق کی کشادگی یا تنگی یہ اللہ کا فعل ہے جو اپنے علم کی بنیاد پر خبیرم بصیرہ وہ دیکھنے والا ہے باخبر ہے ہر شخص کی حال کو. تو ہر شخص کے ساتھ وہ معاملہ اپنے علم کامی کی بنیاد پر کرتا ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کے حال کو لازمن بدل دو گے. نہیں یہ تمہارے اختیار میں نہیں. ہاں اپنا فرض ادا کرو. اپنا فرض ادا کرنے کے بعد تم سے ذمہ دار نہیں ہو. اس کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے یا اللہ تعالیٰ کا معاملہ. اب اس کے ذمن میں آخری شے جو رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ ایک معاشرے میں اجتماعی طور پر بھی یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر تنگ دستی ہے غربت ہے فقر ہے تو لوگ اولاد کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو کیسے کھلائیں گے ہمارا اپنا پیٹ نہیں بھر رہا ان کا کیسے بھریں. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. دیکھو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل مت کرو. نحن نرزقہم وإیاکم. ہم دینے والے ہیں ان کو رزق اور خود تمہیں بھی ہم دے رہے ہیں. تم اگر سمجھتے ہو کہ اپنا رزق خود پیدا کر رہے ہیں تو یہ تمہاری حماقت ہے. یہ تو ہم ہیں جو ایشو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ بھال کر کے ایشو کرتا ہے. یہ اپنی جگہ پر اس کی حکمت ہے کبھی زیادہ کبھی کم. لیکن کس خوف سے کہ ان کو کون کھلائے گا کون پلائے گا کون ذمہ داری پوری کرے گا اپنی اولاد کو قتل نہ کرے. اس آیہ مبارکہ کے بارے میں ذرا غور سے سوچ لینا چاہیے کہ قتل اولاد ایک تو یہ ہے کہ بچے کو پیدا ہونے کے بعد قتل کیا جائے. ان کے ہاں یہ معاملہ خاص طور پر لڑکیوں کے لیے ہوتا تھا لیکن اس کا محرک دوسرا تھا. لڑکیوں کو وہ قتل کرتے تھے اپنی غیرت کے غلط تصور کے تحت کہ ان کی شادی ہوگی اور کوئی ہمارا داماد بنے گا یہ ہمارے لیے قطعاً قابل قبول نہیں. تو یہ ان کی جہالت کا معاملہ تھا. لیکن ایک شکل یہ بھی تھی کہ صرف فخر کی وجہ سے وہ لڑکا لڑکی کوئی بھی ہو اسے قتل کر دیتا. ایک شکل یہ ہے جو آج کی دنیا میں چل رہی ہے, وہ قتل ہے لیکن پیدائش سے قبل ابارشن کی شکل میں ہے, مختلف اس کے جو انداز اختیار کیے جا رہے ہیں اور یہ بالکل حرام ہے. ایک تو معاملہ یہ ہے کہ آپ منع حمل کی تدابیر اختیار کریں, کنٹرسیپٹیو کو یوز کریں, اس کا معاملہ مختلف ہو جائے گا. اگر عورت کی صحت کی وجہ سے ضروری ہے یا اپنے عام حالات کے تحت بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اولاد کے درمیان وقفہ رہنا چاہیے, بچے کا حق بھی تبھی ادا ہوتا ہے, وہ ماں کا دودھ پی سکے پوری مدت تک, اگر اس سے پہلے وہ حاملہ ہو جائے گی تو وہ بچہ بھی محروم رہ جائے گا. تو یہ حکمت بھی ہے اس کے اندر, اور ہمارے پچھلے معاشرے کے اندر اس کے لیے اہتمام ہوتا تھا. لڑکی جو ہے وہ ولادت کے بعد کافی عرصے اپنے محکمے میں رہتی تھی, وہ سسرال میں آتی نہیں تھی. بچہ پیدا ہوا اس کی ماں وہاں رہے گی. یہاں تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ عین وہ جو 40 دن ہوتے ہیں نفاس کے, ان کے دوران بھی وہ حمل ٹھہر جاتا ہے, اور 9-10 مہینے کے بعد ہی اگلے بچے کی آمد ہو جاتی ہے. اس لیے کہ وہی ہے, گھر کے اندر ہی ہے, اور ظاہر بات ہے کہ انسانی نفس کا تقاضا ہوتا ہے, وہ پورا کر بیٹھتے ہیں. غلط ہے, گناہ ہے, کر بیٹھتے ہیں. اس حوالے سے یہ کہ نیچرل جو ہے وہ بچ کنٹرول جو ہمارے معاشرے میں پہلے ہوتا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ کنٹراسیپٹس کے استعمال کی حد تک کوئی حرام والی بات نہیں ہے, اگرچہ اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے مانکوس کی جو تھیوری تھی کہ آبادی اس حساب سے بڑھ رہی ہے اور ہمارے جو ذرائع ہیں رزق کے, خوراک کے, وہ محدود ہیں. اب کس حوالے سے ایک پوری تحریک چلانا کنٹراسیپٹس کی جو ہے عام لوگوں کے اندر جو ہے اس کی اویئرنیس ہے, اس کی آگاہی ہے, وہ پوجا کر دینا جس سے کہ نوجوان ہو سکتا ہے غلط راستے پر پڑے, اور اس کے اندر جو ہے خطرہ ہوتا ہے نوجوانوں کے اندر. ایک نوجوان لڑکی ہے وہ بچاتی ہے اپنے آپ کو, چاہے یہ کہ اس کا کوئی قریبی تعلق محبت ہی ہو گئی ہے کسی نوجوان سے, کیونکہ ڈرتی ہے کہ اگر کہیں وہ عمل ہم نے کیا تو میں اگر حاملہ ہو گئی تو کیا بنے گا. یہ ساری چیزیں جو ہے, لیکن کنٹراسیپشن کے بعد پھر اس نے اطمینان ہے اس لیے کہ حاملہ تو میں ہوں گی نہیں, تو اس کے اخلاقی مذرات موجود ہیں, لہذا اس کو روکنا چاہیے. اور زیادہ فطری ذرائع سے یہ عمل حاصل ہونا چاہیے, نتیجہ حاصل ہونا چاہیے. لیکن شریعت میں حلال اور حرام بالکل جو ہے واضح ہے. کنٹراسیپٹیو میتھڈ منع حمل کی تدابیر اختیار کرنا حرام نہیں ہے. اس کے لیے احادیث موجود ہے, یہ عضوی کی حضور نے اجازت دے دی تھی, اگرچہ آپ نے کراہت کے ساتھ اجازت دی. ایک جنگ کے موقع پر بہت سی لونڈیاں مال غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی, تقسیم ہو گئی سب کے درمیان. اب وہ سب چاہتے تھے کہ ان سے تمتع کرے, ان سے جنسی رابطہ قائم کرے, لیکن یہ بھی ڈرتے تھے اگر وہ حاملہ ہو گئی تو حاملہ ہونے کے بعد قانون یہ تھا کہ پھر آپ اس لونڈی کو بیچ نہیں سکتے, اس کے یہاں بچہ ہو جائے گا, وہ ام ولد ہو جائے گی. اب وہ عام لونڈی نہیں رہی, اس کا نام ہوگا ام ولد, وہ اب ہمیشہ آپ ہی کے پاس رہے گی, اسے آپ بیچ کر پیسے کھڑے نہیں کر سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے بات کہ حضور یہ صورتحال ہے, ہم چاہتے ہیں اسے تمتع کرنا لیکن یہ اندیشہ بھی ہے, کیا کریں ہم, آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم عزل کر لیں. اب عزل جو ہے اسے آج کل کہتے ہیں کوائٹس انٹرپٹس, جنسی عمل پورا ہے لیکن انذار سے پہلے مرد جو ہے علیحدہ ہو جائے, تاکہ انذار جو ہے وہ باہر ہو, عورت کے اندام نہانی کے اندر نہ ہو. تو حضور نے فرمایا جس روح کو آنا ہے دنیا میں وہ آ کر رہے گی, تم کچھ بھی کر لو. انہوں نے پھر اشرار کیا کہ حضور ہم اس کے لیے اجازت آپ کا ٹھیک ہے, یہ کر سکتے ہو تم. تو اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی کنٹراسیپٹیو میتھڈ ہے وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. البتہ ابارشن یہ قتل اولاد ہے, اور اس کے ضمن میں واقعہ یہ ہے کہ میں داد دی تھی, تحسین داد تحسین دی تھی, پوپ جو ہے اس وقت کا, آپ کو معلوم ہے کہ یورپ میں مغرب میں ابارشن کو سمجھا جاتا ہے عورت کا حق ہے, عورت کا حق ہے. اس کے خلاف جو ہے رومن کیتھولک کھڑے ہوئے ہیں ابھی تک, چنانچہ پوپ کا جو مضمون آیا تھا اس کے خلاف وہ واقعی بہت قیمتی تھا, بہت عمدہ مضمون تھا, میں نے اس کی تحسین کی, اور وہ اس معاشرے کے اندر بھی ڈٹا ہوا ہے. جب امریکہ گیا تھا پوپ کو اس کے خلاف مظاہرہ کیا تھا عورتوں نے, اس کے خلاف ڈیمونسٹریشن کی, اور اس نے کہا گو بیک, تم جو ہے ابارشن کے خلاف بات کرتے ہو, لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹا ہوا ہے. تو یہ ہے وہ معاملہ کہ ولا تقتلوا اولادکم خشیت اللہ, اگر استقرار حمل ہو گیا ہے اس کے بعد کوئی کام اگر تم کرو گے تو وہ قبل اولاد سے ضرور آ جائے گا, جیسے کہ پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیا, پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دیا, اس میں فرق نہیں ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیت اللہ نحن نرزقہم وإياکم, اب یہ ہے اصل شے, رزق کے خزانے تو ہمارے ہاتھ میں ہیں, اگر تمہاری آبادی زیادہ ہو جائے تو ہمارے ذمے ہے, ہم پر واجب ہے رزق, لوگوں کا تمام جو بھی مخلوقات ہے اس کا رزق ہمارے ذمے ہے, ہم پہنچاتے ہیں. اور تمہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ رزق کے کون کون سے خزانے کھل جائیں. کچھ عرصے پہلے تک ہمیں سی فوڈ کا کوئی اندازہ نہیں تھا, کس قدر خوراک اور کتنی عمدہ خوراک, ہر قسم کی برائی سے پاک, جتنے میں کولیسٹرول ہے نہ کچھ اور ہے, نہایت عمدہ لحمن طریقہ جسے قرآن مجید نے کہا, تازہ گوشت تمہیں سمندر سے ملتا ہے. سی فوڈ آج دنیا کے اندر وہ بہت ہی مقبول ہے, اور کس قدر جو سمجھئے کہ خزانے ہیں بالکل کے جو ہمیں معلوم ہی نہیں تھے. نہ اتنے ڈیپ پانی میں جا کر کہیں مچھلیوں کو پکڑنے کا امکان تھا, وہ تو قریب قریب ساحل کے آس پاس چھوٹی چھوٹی کشتیاں جائیں جال ڈالیں پکڑ کے لے آئیں. یہ جو بڑے بڑے ٹرالرز جو ہیں وہ جاتے ہیں اور جا کر وہ ہزار ہاتھ بند وہ مچھلی جو ہے ایک ایک مرتبہ جو ہے کیچ کر کے لاتے ہیں, اس کو اندازہ بھی نہ پڑے. پھر دروازے اللہ کھولتا ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیت اللہ نحن نرزقہم وإياکم ان قتلہم کان خطئا کبیرا, یقیناً ان کا قتل کرنا ایک بہت بڑی خطا تھی, بہت بڑا گناہ, بہت بڑی غلطی. اس لیے کہ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید اپنے رازق تم خود ہو اور بچوں کا بھی رزق تمہارے ذمہ آ جائے گا. یہ رزق تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے, اللہ پہنچاتا ہے. نحن نرزقہم وإياکم, ہم انہیں رزق دیں گے اور خود تمہیں بھی ہمیں رزق دیتے. ان قتلہم کان خطئا کبیرا ولا تقتلوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا, یہ آیہ مبارکہ بہت اہم ہے. اسلامی معاشرے کے اندر سیکس ڈسپلن کے جذبہ جو ہے انسان کے اندر, جنسی جذبہ, اسے پابند کیا جائے. اس پابندی کے لفظ سے مجھے حفیظ جالندری کا شعر یاد آیا, کیا پابند نئے نالے کو میں نے, یہ طرز خاص ہے ایجاد میری. آواز اگر اصولوں کے مطابق آ رہی ہے تو وہ موسیقی کس طرح کانوں کو لبھاتی ہے, اچھی لگتی ہے, لیکن وہی آواز ہڑبونگ ہو جائے, شور ہو, ہنگامہ ہو, کوئی اس میں نظم نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, نہ سر ہے نہ تال ہے, تو ظاہر بات ہے کہ وہ آدمی کے لیے اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور انسان کی جان پر بن جاتا ہے. تو یہ پابندی جو ہے یہ در حقیقت اس کائنات کے اندر یہ استغول, تو جنسی جذبہ کیونکہ نہایت زوردار ہے, نہایت زوردار. اب یہاں ایک معاملے کے اندر میں یہ کہا سکتا ہوں کہ ہمارے جدید جو مفکرین ہیں مغرب پرست خواتین اور مرد, وہ کہتے ہیں یہ تو مولویوں نے اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا, انہیں سیکس ہی سیکس نظر آتا ہے, انہیں ہر عورت کو دیکھ کر سیکس یاد آ جاتا ہے. حالانکہ ہمارا تو یہ معاملہ نہیں ہے, حالانکہ بکواس ہے. جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ بابا آدم ہے جدید سائیکالوجی کا, فرائڈ, اس کے نزدیک انسان کے داعیات و محرکات عمل میں موسٹ پاورفل, سب سے زیادہ کمی وہ جذبہ سیکس ہے. اس نے تو یہاں تک پہنچا یہ بات کہ باپ اگر محبت بنی نگاہ سے بیٹی کو دیکھ رہا تو یہ بھی سیکس کی بنیاد پر ہے. باپ مرد ہے, بیٹی جو ہے وہ عورت ہے, لڑکی ہے. ماں اگر بیٹے کو محبت بنی نگاہ سے دیکھتے تو یہ بھی سیکس ہے, تو اس کی تو انتہا یہ ہے. اور وہ کہتا یہ کہ سب سے بڑا محرک یہ ہے. آج کے جدید مفکرین کی مصیبت یہی ہے کہ ہر ایک کے دماغ میں ایک چیز سوار ہو گئی اور اس نے اسی کے اوپر سارا ایکسپلین کر دیا, سارا کا سارا جو معاملہ ہے انسانی تمدن کا اسی کے اندر گما دیا. ماس کو معاشی ضرورت, پیٹ معاشی, یہ اتنا زوردار نظر آیا کہ باقی ہر شے اخلاق ہو, کچھ ہو, کوئی شے نہیں ہے مذہب ہو, اصل شے پیٹ ہے. اور فرائیڈ کو جنس نظر آیا, کسی اور کو ہٹلر کو حب تفمک نظر آیا, دی ارتھ ٹو ڈومینیٹ, کہ ہر جیو جو ہے کوشش کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر اپنا جو ہے روب ڈالے, ان سے اوپر ہو جائے, ڈومینیٹ کرے, لوگ اس کا قاعدہ مانیں, اس کی سنیں اور تابے داری کریں, ڈومینیشن کا جذبہ دیا خود میں تفوق. لیکن یہ سب اپنی جگہ ہے, انسان کے اندر پیٹ بھی ہے, اس کے تقاضے بھی ہیں, لازمن ہے کہ وہ شک نہیں ہے, جنس بھی ہے اور جنس کا جذبہ بہت زوردار ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ جذبہ اگر اتنا زوردار نہ ہوتا تو کوئی شادی کرتا ہی نہ. بھائی اپنا اکیلے کا پیٹ پالنا, ساتھ ایک اور آ رہی ہے اس کا بھی پیٹ پالنا ہے, پھر وہ بچے جو شروع ہوں گے تو ان کی ساری جو ہے نگہداشت کرنی ہے, ان کو کھلانا پلانا ہے, ان کی تعلیم ہوگی, ان کی تربیت ہوگی, ان کے بیمار ہو جائیں گے تو علاج کی ضرورت ہوگی, یہ ساری مصیبت شکایت ہوگی. یہ کیوں انسان بول لیتا ہے؟ اگر یہ جنسی جذبہ انتہائی شدید نہ ہو, جنسی جذبہ انتہائی شدید ہے لیکن اس سے ڈسپلن میں لانا, ایک نظم کا پابند بنانا, یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں بھی, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَرَأَىٰ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. بالکل یہی الفاظ ایک چھوٹے کے فرق کے بغیر سورہ معارج میں آئے. تو یہ جو سیکس ڈسپلن اسلام لانا چاہتا ہے, اب اس کے لیے یہاں پر در حقیقت جو اس کا ہدف ہے, مقصد کیا ہے, وہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب تک نہ جاؤ. دیکھیے یہاں یہ نہیں کہا زنا نہ کرو, بافا ہو گیا اس میں, زنا نہ کرنا وہ تو ایک فعل ہے جو اپنی ایک انتہا کو پہنچے گا تو اسے ہم زنا کہیں گے, لیکن زنا کے قریب تک نہ جاؤ. زنا کے داعیات اور زنا کے مقدمات میں نامحرم چہرے کو عورت کے دیکھنا ارادے کے ساتھ, ایک مرتبہ نگاہ پڑ گئی, دوسری مرتبہ آپ نے جان بوجھ کر دیکھا, یہ بھی زنا ہے. حضور نے کہا یہ زنا العین ہے, یہ آنکھ کا زنا ہے. آپ نامحرم عورت کا جو بھی حسن ہے اس سے لذت لے رہے ہیں نگاہوں کے ذریعے, وہ ہاتھ میں جنبش نہیں, آنکھوں میں تو دم ہے, رہنے تو ابھی ساگر و مینا میرے آگے, یہ بھی تو ہے, پینے پلانے کی بہت وقت سے تو میں گزر چکا لیکن ابھی ساگر و مینا میرے نگاہوں کے سامنے تو رکھو, تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک تو ملے. اس طرح نامحرم عورت کی آواز کو سننا اور کان لگا کر سننا, اب اس کے لیے ایک مٹھاس ہوتی ہے, نوچ ہوتا ہے, عورت جن سے نازک ہے اور ہر اعتبار سے اس کے اندر جو ہے اس کا اثر ہے اس کی زندگی کے اندر, یہ بھی زنا, یہ کان کا زنا ہے. کسی نامحرم عورت کے جسم کو ہاتھ لگانا یہ بھی زنا ہے, زنا الیب, ہاتھ کے لمس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ جن کی لذت حاصل کرتا ہے. ان سب کا راستہ روک دیا جائے اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید نے اور حدیث نبوی نے یہ پردے کا سارا نظام اس کے لیے قائم کیا گیا, بلا قبروں مجھ سے نہ ضلع کے کئی سجاؤ, تو اس سے فاصلے کے اوپر قدم رکھی ہے, یہاں سے آگے بڑھو گے تو اندیشہ ہے کہ تم مبتلا ہو جاؤ گے. حسین عورت کو دیکھو گے تمہارے دل میں تمنا پیدا ہوگی, خواہش پیدا ہوگی, اور تم دل میں تو اس کے خلاف جو ہے اس کے ساتھ زنا کرتے ہی رہو گے, ہو سکتا ہے تمہارے خواب میں آتی رہے, اور پھر یہ ہے کہ کسی وقت موقع ملا تو آگے قدم بڑھا دو گی. اس سے بہتر کیا ہے کہ قرآن مجید نے اور حدیث نبوی نے چار پردے جو ہیں عورت کے لیے لازم کیے, ایک نہیں, یہ شاید جو ابھی جنگ میں جو مضامین آئے تھے ارشاد احمد حقانی صاحب کے کالم میں, حالانکہ وہ بعد میں جب میں نے پڑھا تو معلوم ہوا کہ وہ خیالات جو ہیں وہ کسی اور کے انہوں نے نقل کیے ہیں, مقبول جان صاحب کے حوالے پر ہیں, لیکن دلیل بڑے زور شور کے ساتھ دی, صرف مجھے جواب لکھنا پڑا, پہلے میں نے پڑھا نہیں تھا, پھر میں نے پڑھ کر اس کا جواب لکھا, وہ شاید کر دیا انہوں نے, یہ ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میں نے کہا ایک پردہ نہیں چار پردے اسلام, پہلا پردہ ہے انسان عورت کے اندر, دل کے اندر, حیا والحیاء شعبۃ من الایمان, یہ اصل میں دل کا پردہ اگر نہیں ہے تو باقی پردے آپ اڑا بھی دیں گے تو عورت پھر بھی غلط راستے پر پڑ سکتی ہے, لہذا دل میں تقویٰ کا ہونا اور حیا کا ہونا یہ پہلا پردہ ہے. پھر ایک پردہ ہوا جو نامحرموں سے ہے اور گھر سے باہر جانے اس کے وقت ہے, وہاں سے نامحرموں کے ساتھ سامنا ہوگا, اس میں یہ ہے کہ پورا جسم جو ہے لمبی چادر کے اندر ملبوس ہو, لپٹا ہوا ہو, ملفوف ہو, اور چادر کا ایک سرا جو ہے اس کو چہرے کے اوپر بھی لٹکا لیا جائے. اب اس کے لیے جب ایک عطا بن سیرین رحمت اللہ علیہ جو ہے ایک بہت بڑے تابعی انہوں نے ایک صحابی سے پوچھا کہ اس آیت پر تو کیسے عمل کیا سورہ آزاد کی آیت پر, تو انہوں نے تو ایک لمبی سی چادر لے کر اپنے آپ کو اس میں پوری طریقے سے چھپا کر پھر ایک آنکھ کھلی رکھ کر باقی پورے چہرے کو بھی ڈھانپ لیا پورا چہرہ, اور کہا یہ اس طریقے سے عمل کیا تھا صحابیات نے اس آیت کو سمجھنے کے بعد یوزین آنے ہلنا من جلابی بے ہلنا, اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایران میں جب انقلاب آیا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ مذہبی انقلاب تو تھا, آیت اللہ حضرات جو ہے وہ وہاں کی طرف حاکم بن گئے تھے, پھر وہاں مذہبی چیزیں آنی ہیں, اور اس کے کئی سال تک بعد میں حج پہ جب جانا ہوتا تھا تو ایرانی خواتین کو میں نے دیکھا ہے لمبی سی چادر پورا جسم اس میں ڈھکا ہوا ہے, پھر یہ کہ اس چادر کو اس طریقے سے پکڑا ہوا ایک ہاتھ کے ساتھ کہ صرف ایک آنکھ کھلی ہے دوسری آنکھ بھی ڈھکی ہوئی. یہ ہے دوسرا پردہ جو نامحرموں سے ہے یا گھر سے باہر ہے. تیسرا پردہ ہے اب جو محرموں سے ہے سوائے شوہر کے, محرموں سے پردہ, باپ سے پردہ, بھائی سے پردہ, بیٹے سے پردہ, سگے بھائی سے پردہ. کیوں کہ کسی کے سامنے محرموں میں سے بھی سوائے شوہر کے, شوہر کے لیے بیوی, بیوی کے لیے شوہر, یہ تو لباس ہے ایک دوسرے کے لیے, بغیر بالکل کسی لباس کے بھی یہ ہو آپس میں جو بھی ان کا خلوت کا وقت ہے تو کوئی حرج نہیں. ہننا لباس الکم وانتم لباس لہن, وہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہے تم ان کے لیے لباس, وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس ہے, ان کے لیے کوئی ستر کا حکم نہیں ہے. لیکن ان کے سوا باپ ہو, بھائی ہو, بیٹا ہو, بھانجا ہو, بھتیجا ہو, کسے بادشاہ جس کی لمبی فہرست دے دی گئی ہے سورہ نور کے اندر مکمل, ان کے سامنے بھی عورت آئے گی تو چہرہ تو کھلا ہوگا, ہاتھ کھلے ہوں گے, پاؤں کھلا ہوگا ٹکنے سے نیچے, باقی پورا جسم جو ہے وہ کورڈ ہوگا, اور لباس بھی ایسا کہ جو تنگ نہ ہو باریک نہ ہو, دو شرطیں پوری کر رہا ہو, باریک لباس جس میں سے جسم جھلک رہا ہو نہیں حرام, تنگ لباس جس سے جسم کے جو نشیب و فراز ہیں وہ نمایاں ہو جائے, یہ مردوں کا معاملہ بھی ہے. بعض لوگ جو یہ پہنتے ہیں باڈی تنگ پہنتے ہیں ان میں آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے ان کا جو ہے وہ ستر نہیں ہوتا پھر پوری طریقے سے, بلکہ جسم کے اعضاء جو ہے ان سے نمایاں لگواتے ہیں چاہے لباس پیدا ہوا ہے. تو یہ ہے محرموں کے سامنے پردہ, اور محرموں کے سامنے لباس کے علاوہ ایک اضافی ہے جو سینے پر ابھار ہے اللہ نے پیدا کیے ہیں, جو عورت کے نسوانی حسن کا ایک بڑا اہم حصہ ہے, ان کے اوپر اضافی کورنگ ہونی چاہیے, وہ ہے اوڑھنی. وہ اوڑھنی جو کہ عرب کے اندر پہلے یہ تھا کہ سر پر ڈال کر اور باقی پیچھے پھینک دیتے تھے اپنی کمر پہ, حکم دیا گیا نہیں یذنین علیہن من جلابی بہن, اس اوڑھنی کو جو سر کے بالوں کو چھپا کر اور گردن کو بھی چھپائے اور پھر اس کا ایک بکر جو ہے وہ سینے کے اوپر آ جائے, یہ اضافی کورنگ ہے, اضافی کورنگ چاہے نیچے اس سے برقعہ پہنا ہوا ہے لیکن گوشتے کے باوجود ظاہر بات ہے کہ سینے کے ابھار تو نمایاں ہو جائے گی, لہٰذا اس کے اوپر اضافی کورنگ ہے. یذنین علیہن من جلابی بہن تو باہر کے لیے ہے, ولیضربن علی جیوبہن بخمرہن, اپنی اوڑھنیوں سے اپنے سینوں کے اوپر بھی بکل مار لیا گیا. یہ تیسرا پردہ ہوا. ایک چوتھا پردہ ہے اسلامی معاشرے کا, وہ اہم ترین ہے, اس پر لوگوں کی نگاہ دی جاتی ہے. اسلامی معاشرہ مخلوط نہیں ہے, جدا گانا سیگریگیشن, مردوں کا دائرہ الگ ہے, عورتوں کا دائرہ الگ ہے, کہیں بھی اختلاف نہ ہو, سکول ہے کالج ہے لڑکوں کے علیحدہ لڑکیوں کے علیحدہ, یونیورسٹی لڑکیوں کے علیحدہ ادا دیجیے لڑکوں کے علیحدہ, ان میں ریل جوڑ نہیں ہونا چاہیے. گویا کہ میں نے اس کے الفاظ لکھے ہیں کہ جیسے بہت بڑا پردہ معاشرے کے اندر لٹکا ہوا ہے کہ اس نے دونوں صنفوں کو علیحدہ کر دیا, مردوں کا اسپتال ہے مرد مریض مرد ڈاکٹر مرد نرسیں ہونی چاہیے, میل نرسز آرمی میں ہوتے ہیں اور امریکہ وغیرہ میں بہت بڑا پروفیشن ہے, کسی کو گھر پہ ضرورت ہے تو میل نرس کو رکھ لیتا, ان کی پوری ٹریننگ ہے نرسوں والی. عورتوں کے اسپتال میں عورت مریض ہے, عورت ڈاکٹر ہے, لیڈی ڈاکٹرز ہیں, عورت نرس ہے, ٹھیک ہے, ہر کام میں آپ کو ایسے انڈسٹریل یونٹ بنا دیجیے, عورتیں کام کریں, عورتیں سپروائز کریں, لڑکوں سے خاص آفا نہ ہو, واقعہ ہی نہ ہو, ان کی ورکنگ آورز بھی کچھ کم رکھے. میں نے ایک دفعہ چیلنج لیا تھا, یہ 1982 کی بات ہے, جب میرے خلاف بڑا طوفان اٹھا دیا تھا اسی روزنامہ جنگ نے اٹھایا تھا اور یہی ہمارے کرم فرما جو ہے ارشاد احمد افغانی انہوں نے اٹھایا تھا. لیکن یہ کہ میں نے چیلنج کیا کئی حضرات سے کہ مجھ سے آگے بات تو کرو, کہاں قدم رکتے ہیں, کہیں نہیں رکتے. آپ معاشرے میں کاٹیج انڈسٹریز کو عام کر دیجیے, گھروں کے اندر عورتیں کام کریں, مجھے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں. جنگ کے زمانے میں کاٹیج انڈسٹریز دہلی کا ایک بہت بڑا جو اس کا محلہ تھا, بڑی آبادی تھی, بارہ ہندو راؤ, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ہر گھر کارخانہ بن گیا تھا. اسی سے لفظ وہاں بن گیا کرخندار, کرخندار, کرخندار. ایک بالکل جو ہے معاشرے کے اندر ایک نئی شے وجود میں آ گئی. کارخانہ ہے, گھر کے اندر بٹن بن رہے, ایک بٹن بنانے کی مشین لگی ہوئی ہے بنا رہے, بچے بھی لگے ہوئے ہیں, عورتیں بھی لگی ہوئی, کہیں پر مکھن بن رہے, بکسوئے بن رہے, کہیں پر یہ ہے کہ نکریں سی جا رہی ہیں, کہیں کتے چیے جا رہے ہیں. یعنی آرمی کا دور تھا, بڑے پیمانے کے اوپر ان چیزوں کی ضرورت تھی. صبح کو ٹرک آتے تھے اور ہر گھر کے اوپر خام مال اتار کر چلے گئے, یہ آپ نے تیار کرنا, یہ خام مال لیجیے. شام کو آتے تھے اور تیار شدہ مال لے کے چلے جاتے تھے. عورت کو نہ گھر سے نکلنا نہ پھر داخل ہونا کہیں بھی. تو کاٹیج انڈسٹری جو آپ کو معلوم ہے سوئٹزرلینڈ رینج کے اندر گھڑیوں کی انڈسٹری جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ کاٹیج انڈسٹری, کاٹیج انڈسٹری ہو, ایسے انڈسٹریل جو ہے یونٹ بنائے جائے جہاں عورتیں کام کریں, عورتیں سپروائز کریں, لیکن اختلاط نہ ہو. یہ اختلاط جو ہے یہ ہے در حقیقت بلا تقرب الزنا, یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حد بندیاں کر دی ہیں, دور دور زنا کے قریب تک نہ پھٹو. تو گویا کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ فیصلہ بعد میں گھنٹہ گھر ہے, اب گھنٹہ گھر تک جانے والے آٹھ بعد آ رہے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی گھنٹہ گھر نہ جائے تو آٹھوں بازاروں کو سیل کرنا پڑے گا, تبھی تو ہوگا نا, ورنہ آپ نے ایک بازار بند کر دیا وہ دوسرے سے پہنچ جائے گی. اسی طریقے سے لا تقربوا الزنا, یہ زنا کا گھنٹہ گھر جو ہے آپ نہیں چاہتے کہ لوگ وہاں تک جائیں, تو ذرا دور دور اس کے لیے سردے بات کیجیے, دروازے بند کر دیجیے. پہلا لباس کا معاملہ, نمبر دو پھر جو ہے باہر نکلنے کا معاملہ. گھروں کے اندر بھی نگاہیں نیچی رکھو, میں نے اس مضمون میں لکھا ہے, پڑھیے گا اس کو, وہ شاید کیا جا چکا ہے ندائے خلافت میں بھی. بھائی بھی جوان بھائی اپنی جوان بہن کے جسم کو گھور کر نہ دیکھے, نگاہیں نیچی رکھو. وہ جوان بہن اگر کے بہن ہے لیکن ہے تو لڑکی, بھائی اگر کے بھائی ہے تو لڑکا. وہ جذبات جو ہوتے وہ ہوتے ہیں, اس اعتبار سے باپ جو ہے وہ بھول کر اپنی بیٹی کو نہ دیکھے, جوان بیٹی کو, اس لیے اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے, خیالات کے اندر کوئی بری شے آ سکتی ہے. یہ ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, مرا آتے لوگ نگاہیں نیچی رکھیں, باہر نکلنے میں نگاہیں نیچی رکھیں گے تو کیا ہوگا, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. بھائی یہ گھر کے اندر کی بات کی جا رہی ہے, باہر تو وہ نکلے گی تو وہ برقع لے کر, برقع اصل میں اسی حجاب کی شکل بن گئی, ضرورت ایجاد کی ماں ہے. چادر کو اگر آپ اس طرح پکڑیں گے تو ایک ہاتھ آپ کا جو ہے مستقل طور پر چادر کو پکڑنے پر مجبور ہوگا, ایک ہاتھ آپ کا آکوپائی ہو, دوسرا ہاتھ ہے صرف اس سے آپ کر سکتے ہیں. لیکن بچے کو لے کر جا رہی ہے ماں ڈاکٹر کے یہاں, ایک ہاتھ میں گود میں بچے کو لیا ہے, دوسرے میں اسے شیشی دے دی ہے, دوا کی بوتل لے کے جا رہی ہے, لہٰذا اس کے لیے پھر یہ برقع بن گیا کہ برقعے سے دونوں ہاتھ فری ہیں, چہرے پر نقاب ہے, آنکھوں کی جگہ پر جالی ہوتی تھی, آج کل تو کچھ دوسری طرح کے برقعے بن گئے. لیکن اس طرح کے برقعوں میں جن میں آنکھوں کے سامنے جالی نہیں ہے تو پھر گوگل ہونے چاہیے تاکہ نگاہوں کا جو ہے آپس میں ٹکراؤ نہ ہو. ایک آنکھ کی ٹکراؤ کا جو ہے وہ نگاہوں کا ٹکراؤ نہیں ہوتا, ایک آنکھ سے میسج پاس نہیں کیا جا سکتا, یہ دونوں آنکھوں کا کام ہوتا ہے. اسی لیے ایک آنکھ چھپی ہوئی ہو اور ایک آنکھ جو ہے وہ بند ہو, یا پھر یہ ہے کہ دونوں آنکھوں کے اوپر گوگلز اگر پہن لیے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ وہ فتنے کا راستہ بند ہو جائے گا. تو ان تمام راستوں کو بند کرنا مقصود کیا ہے, ولا تقرب الزنا, زنا کے قریب تک مت جاؤ, انه کان فاحشا, وہ بہت ہی بے حیائی والا کام ہے, وساء سبیلا, اور بہت ہی برا راستہ ہے. معاشرے کو پھر جس معاشرے کے اندر زنا عام ہو جائے پھر وہ سداس بن جاتا ہے, متاثر ہو جاتا ہے, اس کے اندر کوئی خیر پروان نہیں کر سکتا, اولاد جو ہے اس کی تربیت صحیح رخ پر نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال, میرے پاس تو بہت مچوں کے اس سے پہلے جو میں نے مصطفیٰ نصاب کا درس ریکارڈ کرایا تھا اس موقع پر میں نے پردے کے احکام پر بڑے مفصل خطابات کیے تھے, کئی خطابات, تو وہ جو حضرات مزید تفصیل دیکھنا چاہے تو وہ میرے ان خطابات کو کیسٹ ہیں ویڈیوز ہیں ان کو لے کر پڑھیں. اس دفعہ کے درس میں میں اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں, لہٰذا اسی پر اتفاق کر رہا ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللمسلمين والمسلمات.